میں زیادہ لمبی اور طویل گفتگو نہیں کروں گا. فیضان نبوت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھ سے قبل ہمارے مایا ناز خطبا غیور بہادر ذمہ داران نے اپنے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں حرف بحرف اس کی تائید کرتا ہوں. بس صرف ایک بات کہ ہمیں جو حضرات ہمی سے تعلق رکھتے ہیں کسی وجہ سے کسی مجبوری کے باعث وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پا رہے یا ہماری فکر اور سوچ کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے, ایسے حضرات کا تذکرہ بھی ہمیں اپنے جلسوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھی ہیں, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی مجھ پر حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب پر یا ہمارے شہید ہو جانے والی قیادت پر انگشت اعتراض اٹھاتا ہے تو یقیناً بھائیوں کے لیے اولاد کے لیے اپنے باپ اپنے بڑوں کی توہین ناقابل برداشت ہوتی ہے. مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جس حد تک بھی ممکن ہو اس کو نظر انداز کیا جاتا رہے. علاوہ جی جامپور کی سرزمین پر سانحہ کوئٹہ کی آڑ میں جن حضرات نے تبرہ وادی کا بازار گرم کیا اور امام عدل و حریت خلیفہ ثانی خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لے کر پھر انہوں نے یہاں کی سڑکوں پر ان پہ لعنت اور ملامت کی, یہ واقعہ ہمارے لیے اس قدر دردناک اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں یہ خبر سنائے کہ تمہارے بیٹے ذمہ کر دیے گئے ہیں, تمہارا گھر بم مار کر اڑا دیا گیا ہے, تمہارے جلسے میں حملہ کر کے ہزاروں کارکن زخمی کر دیے گئے ہیں, یہ بات تو ہم سے برداشت ہو سکتی ہے مگر اصحاب رسول کی توہین اور گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. اس لیے میں جامپور اور پھر راجن پور کی ذمہ دار انتظامیہ سے کہتا ہوں وہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیں اور ایسے افراد کو قانون کے ذریعے سے اس مقام تک ضرور پہنچائیں جو مقام قانون نے ان کے لیے طے کر رکھا ہے, اور وہ کم از کم اس وقت قانون میں 10 سال سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ نے موقع دیا, حالات بہتر ہوئے, خدا کی مدد شامل حال ہوئی, ہمارے نزدیک گستاخ صحابہ کی سزا 10 سال یہ ایک مذاق ہے. ہم گستاخ صحابہ کو تخت دار تک چڑھائے پہنچائے بغیر چین نہیں لے سکتے, اور یہ سزا میری طرف سے نہیں ہے, یہ ہمارے جذبات نہیں ہے. صحابہ کرام کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے. یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے. پاک کو پڑھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، علماء کرام کے فتاوی جات اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو چند سال ہوئے ہیں ان کی وفات ہوئی، ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تھا، وہاں مدفون ہے، ان کے سامنے استفتاء پیش کیا گیا کہ حضرت یہ بتائیے، جو شخص خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کو سب و شتم تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ جواب کے اندر دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیات پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا اور ایک واقعہ نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ سیدنا امام مالک سب کا دیجیے رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں حدیث رسول کا درس دے رہے ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، بمشکل 100 سال ہوا ہے، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی زیارت بھی کی اور اکثر تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، اتنا قریب زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کائنات انسانی کی ابتدا سے لے کر قیامت تک یہ جتنے زمانے ہیں اور جتنا عرصہ ہے، کائنات کے اس سارے زمانوں میں اگر بہترین کوئی زمانہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب وحی نازل ہوتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب آفتاب و مہتاب بھی آمنہ کے لال کی زیارت کرتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب آمنہ کے لال مکہ مدینہ کی سرزمین پر تشریف فرما تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب صحابیت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی اخلاص کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو کر رسول اللہ کی ایمان کے حالت میں زیارت کر لیتا، صحابیت کا شرف پا لیتا۔ فرمایا میرے زمانے کے بعد پھر بہترین زمانہ میرے صحابہ کا ہے، پھر بہترین زمانہ تابعین کا ہے، پھر بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی آنکھوں سے میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہزاروں تابعین کے شاگرد ہیں، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے تھے، فداخل ہارون الرشید، ہارون الرشید مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ یہ ہارون الرشید کون ہے؟ اس وقت عالم اسلام کا اکیلا حکمران اور خلیفہ، اور حکومت بھی اتنی بڑی کہ پرتگال کے ساحل سے لے کر چین کی دیواروں تک قریباً 70 لاکھ مربع میل پر جو حکومت قائم تھی، اس حکومت کا ایک ہی تاجدار اور خلیفہ جس کا نام ہارون الرشید تھا۔ اتنا بڑا حکمران مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے، لیکن امام صاحب کے درس حدیث میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کتابیں بند کرو بھائی، بادشاہ وقت آگے ہے، حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر سلام ہی کر لے، درس حدیث جاری ہے۔ فصلی رکعتین، ہارون الرشید نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھا، سلام پڑھ کر بادشاہ وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر وہاں بیٹھا جہاں آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. خدا کرے کہ علماء کو اپنا مقام پہچاننے کا موقع ملے. جب علماء کرام اپنے مقام سے باخبر اور آگاہ تھے اور اپنے مقام کو جانتے تھے, وقت کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. اور جب علماء کرام نے شاہوں کو سلامی دینا اپنا سیوا بنا لیا, جب علماء کرام نے شاہوں کے دروازوں پہ چکر لگانا اپنا وتیرا بنا لیا, پھر بادشاہ خدا بن بیٹھے, علماء محتاج اور غریب اور سائل بن گئے. بیٹھا ہوئے بادشاہ درس حدیث چل رہا تھا, فقہ کی باتیں ہو رہی تھی, گلشن اسلام مہک رہا تھا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس ختم ہوا, آپ خاموش ہوئے. فقام ہارون رشید, ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور کہا میرا ایک سوال ہے, میں سائل بن کر آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. کیا سوال کیا؟ ہر لمن صبا صحاب رسول اللہ فی حق کن. امام وقت مجھے یہ بتلائیں, جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے فی حق کن, کیا بیت المال میں سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ کیا اگر وہ بھوکا ہو سرکاری خزانے سے اسے کچھ کھلانے کے لیے, اگر وہ ننگا ہو کپڑا پہنانے کے لیے, بے روزگار ہو نوکری دینے کے لیے, بے مکان ہو مکان بنانے کے لیے, کوئی ایک پیسہ سرکاری خزانے سے اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سرکاری خزانے کی ذمہ داری ہاتھ میں وقت پر تھی, خلیفہ وقت کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے اور محسوس کرے کہ یہ ضرورت مند ہے سرکاری خزانے سے اس کی مدد کرے. تو یہ سوال بادشاہ کو زیر تھا اور خلیفہ کو کرنا چاہیے تھا, اس نے کر ڈالا. ہر لمن صبا صحاب رسول اللہ, جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے, پھر فی حق کن, کیا سرکاری بیت المال میں اس کا کوئی حق ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا, فرمایا تم حق کی بات کرتے ہو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اگر وہ مر جائے, اگر بیمار ہو جائے, ایڑیا لگانے لگ جائے, علاج کے لیے پیسے نہیں دیے جائیں گے, مر جائے کفن کے لیے کپڑا نہیں دیا جائے گا, مر جائے دفن کے لیے زمین نہیں دی جائے گی, بھوکا رہے کھانے کے لیے لقمہ نہیں دیا جائے گا, ننگا ہو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں دیا جائے گا, بے روزگار ہو تو اسے سرکاری نوکری نہیں دی جا سکتی. کسے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے.
صحابہ کا دشمن
یہ فتوا سنی ہے, فتوا سنی ہے, پہلی صدی ہے, بادشاہ وقت فتوا طلب کر رہا ہے, امام وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتوا دے رہا ہے, اور فتوا نقل کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ. بتاؤ کس جگہ پر آپ کو شک ہے, کس کی سند سے اختلاف ہے, کس کے مقام سے اختلاف ہے؟ جواب دیا کہ اس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں. کیوں؟ کہ بیت المال مسلمانوں کے لیے ہے, بیت المال مظلوموں کے لیے ہے, بیت المال مجبوروں کے لیے ہے. یہ شخص اصحاب رسول کو گالی دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی سب سے باہر نکل گیا. ہارون رشید پھر کھڑا ہوا, اس نے کہا آپ کے فتوے پر آمننا و صدقنا کہتا ہوں. یہ ضدی نہیں تھے, پہلے علماء سے فتوے پوچھ لیتے ہیں پھر مولویوں سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں, تم نے یہ فتوا کیوں دیا؟ پہلے پوچھ لیتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے, پھر جب اختلاف کرے تو لڑنے لگ جاتے ہیں. خود ہی کہتے ہیں بتاؤ بھائی, اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ جب جواب ملتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں. خود ہی پوچھتے ہیں اس مسئلے پر بتاؤ آپ کا موقف کیا ہے. جب جواب دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور یا تو لمائے آپ سے مسئلے پوچھو نہیں, اگر پوچھ لو تو پھر حوصلہ رکھو جو جواب ملے وہ مان بھی لیا کرو. یا تو پوچھو نہیں, جب پوچھتے ہو تو پھر حوصلہ کرو نا. یہ سب سے کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, حکام سے بھی کہتا ہوں, دشمنوں سے بھی کہتا ہوں, دوستوں سے بھی کہتا ہوں, یا تو پوچھا نہ کرو اور جب پوچھ لیا کرو. یاد رکھو مسئلہ پوچھنا یہ سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, جواب دینا واجب ہے. یہ شخص ایک عالم ہے, فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اور اہل علم سے کہا گیا جب کوئی تم سے پوچھے تو پھر جواب حق و صداقت پر مبنی ہونا چاہیے, پھر دنگے کی چوٹ پہ سچا رہنا چاہیے, پھر سچ بولنے سے گھبرانا یہ بڑا مشکل کام ہے. سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے, فتویٰ دینا بڑا مشکل کام ہے. سستے سستے فتوے تو سارے ہی دے لیتے ہیں بھائی, لیکن صحیح فتوے دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. فتویٰ آ گیا, حق میں وقت نے کہا ایک بات, من اين تقول, مجھے امام صاحب ایک بات فرما دیں کہ اتنا بڑا فتویٰ آپ نے صحابہ کرام کو گالی دینے کے بارے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے, آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے اس فتوے کی, یہ بھی اہل علم ہی پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو کسی فتویٰ دیتا ہے اس فتوے کی بنیاد کی ہے, کہ سبب سے یہ فتویٰ آیا ہے. جب امام مالک سے پوچھا گیا من اين تقول, یہ فتویٰ آپ نے کس بنیاد پہ دیا, تو امام مالک نے فوراً اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن کی کون سی آیت پڑھی؟ فرمایا لی غیظ بہم الکفار, آپ بھی پڑھیں لی غیظ بہم الکفار. کچھ نہ ہو اس سارے جلسے میں ساری رات آپ بیٹھے ہیں, ایک اتنا سا آیت کا ایک ٹکڑا یاد کر کے چلے جائیں, آپ کے سارے شکوک و شبہات دھل جائیں گے, ساری باتیں اعتراضات ختم ہو جائیں گے. کوئی اپنا اعتراض کرے, کوئی بغانہ اعتراض کرے, حکومت اعتراض کرے, مجلس عمل اعتراض کرے, کوئی اعتراض کرے, بھائی چکر کیا ہے؟ یہ ملت اسلامیہ والے سب سے ہٹ کر اپنے ہی نعرہ لگاتے پھرتے ہیں, یہ اپنی باتیں کرتے پھرتے ہیں, یہ کسی اتحاد میں شامل ہی نہیں ہوتے, یہ لڑنے کی بات ہی نہیں کرتے, یہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر وقت جذبات سے سرشار رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جواب میں ایک بات کہنا ہے, لی عقیدہ بہم ال بھائی اللہ کا قرآن ہے اور اس میں کہا گیا ہے جو صحابہ کا غیظ و غضب اپنے سینے میں رکھے, غیظ و غضب اور بغض جس سینے میں ہے, قرآن کہتا ہے وہ سینہ کافر کا سینہ ہے, کسی مومن کا سینہ نہیں. سورہ فتح ہے, اس کی آخری آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کراتا ہے. فیضان نبوت کانفرنس, جنہوں نے نبوت کے فیض سے مستفیض ہوئے, جنہوں نے نبوت کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کیا, سبحان اللہ, یہ صحابہ کرام ہیں. اب وقت ہی ہمیں اس وقت ملا ہے جب وقت ہی نہیں رہا. بے وقت وقت آدمی کیا بات کرے, بات بھی تو وقت وقت کی ہوتی ہے. اب مجھے انتظار ہے اپنے قائد محترم کا, میں چاہتا ہوں چلو میں تو کھل کر نہیں بول سکا, حضرت ہی آ جائے, کچھ ان کی گفتگو ہو جائے, لیکن آدھے گھنٹے میں حضرت بھی کیا گفتگو فرمائیں گے. اذانیں ہونے کے بعد تو پھر ہمیں خاموش ہونا ہی ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا سورہ فتح ہے, آخری آیات ہیں, آخری پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کرایا, بلکہ سورہ فتح ساری کی ساری صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے. یہی سورہ فتح ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا ان پہ راضی ہو گیا جنہوں نے اے میرے محبوب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کرنے والوں پر خدا راضی ہو چکا ہے. اتنا نہیں فرمایا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. بھئی یہ ہے صحابہ، کرتے بیعت رسول کے ہاتھ پر ہے، خدا کہتا ہے یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینے کے لیے ہاتھ نیچے تھا، 1400 صحابہ کرام کے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ اوپر تھے، نیچے ہاتھ کس کا؟ رسول اللہ کا. اوپر ہاتھ صحابہ کا. اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب کے اوپر ہاتھ خدا کا. نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا، اوپر ہاتھ، اوپر ہاتھ. دیکھو اگر ان میں کوئی ہاتھ پلید ہوتا، ناپاک ہوتا، کوئی ہاتھ خائن ہوتا، کوئی ہاتھ ظلم کرنے والا ہوتا تو خدا ایسے ہاتھ کو محبوب کے ہاتھ پر آنے ہے. توجہ خدا کے بندو، کیا کرتے ہیں حالات کی نزاکت کی وجہ سے. اگر آدم تارک کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے ہم مقام کو بھول گئے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کڑی چھٹی دے دی ہے، تمہاری زبانوں میں لوہے کی لگام چڑھا دیں گے، گدی سے نکال پھینکیں گے. یاد رکھو ہمیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ بے صاحب ہے. ہزاروں آئے قربان صحابہ کی جوتیوں پر، ہزاروں اولاد قربان صحابہ کی جوتیوں کے ساتھ پر. ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی. اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آخری جان پور کے مسلمانوں، جان پور کے کھڑے اب ٹائم نہیں آیا، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں ہے. کیا کریں، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، نیچے ہاتھ. کوئی اس ہاتھ پہ ناپاک ہاتھ آ سکتا ہے؟ سن، آپ نے سنا ہوگا آقا کے وجود پہ مکھی بیٹھتی، مکھی ہے آئی ہے، محفل میں سب کے وجود پہ بیٹھتی ہے، کسی کے ناک پہ، کسی کے کان پہ، کسی کے منہ پہ، کسی کے ہونٹوں پہ، ساری محفل پہ آئے گی، مگر میرے پیغمبر کے وجود پہ نہیں آئے گی. آنا چاہتی ہے، وہ بھی لطافت پیغمبر سے، وہ بھی بوئے پیغمبر سے، وہ بھی میرے پیغمبر کے پسینے والی عظمت سے، لطف اندوز ہونا چاہتی ہے، مگر فرشتہ اس کو قریب آنے نہیں دیتا.